الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحج الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها حباههم وجنوبهم وزهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا بما كنتم تكنزون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں جو موضوع اس وقت زیر مطالعہ ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 ہے. رب کائنات نے اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو مخاطب فرما کر پورے کے پورے اسلام میں داخلے کا حکم دیا ہے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اس آیت مبارکہ کے حوالے سے الحمدللہ دین اسلام کا ایک جامع تصور سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. پورے کے پورے اسلام میں داخلے سے مراد سب سے پہلے اسلام کو سمجھنا ہوگا. اسلام کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے کہ چار پانچ جمعوں سے یہی موضوع چل رہا ہے کہ اسلام اصل میں ایک روش کا نام ہے، ایک رویے کا نام ہے، ایک ایٹیٹیوڈ کا نام ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکانا. اسلم یسلم اسلامن کے معنی فرما برداری اختیار کرنا، گردن کو جھکا دینا. اس حوالے سے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اسلام میں داخلہ کلمہ شہادت کے ذریعے سے ہوتا. ایک شخص جو مسلمان نہیں ہے، جیسے ہی کلمہ پڑھے گا، شہادت دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، وہ مسلمان گردانا جائے گا. پھر اس کو چند اہم حقائق ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے. اس کی تفصیل ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36 کے حوالے 136 کے حوالے سے سمجھی تھی، یعنی اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر، حساب کتاب پر ایمان۔ پھر اس کے بعد دوسری اہم شے جو انسان کو، ایک مسلمان کو کرنا ضروری ہے، وہ ہے ارکان اسلام، ارکان اسلام کی ادائیگی، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں مسلم شریف کی روایت میں جمع کیا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا رمضان کا، اور حج کرنا جو اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ تو الحمدللہ پچھلی مرتبہ ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارے دین میں، ارکان اسلام میں، اہم ترین رکن نماز ہے، جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں تقریباً 700 مرتبہ آیا۔ اقامت صلاۃ سے کیا مراد ہے، پھر یہ کہ اس میں جمعے کی نماز کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے، الحمدللہ پچھلے جمعے اس پر بات ہوئی۔ آج جو موضوع زیر مطالعہ ہے وہ ہے نماز کے ساتھ ہی، جس کا تذکرہ بار بار آتا ہے، وہ ہے ایتاء زکاۃ، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنا۔ سب سے پہلے تو دعا کر لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ کا اہتمام، اس کو ادا کرنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دو اہم ارکان اسلام ہیں، دو اہم پلرز کہے جا سکتے ہیں، کہ جو کسی بھی جگہ جہاں اللہ کا دین غالب ہوگا، ریاست اسلامی قائم ہوگی، جب بھی کبھی، اس میں ان دو پلرز کی انتہائی اہمیت ہے۔ پہلا نظام جو قائم کیا جائے گا وہاں، وہ اقامت صلاۃ کا ہے، مسجدیں تعمیر کی جائیں گی، پھر مسجد میں پانچ وقت باجماعت نماز کا اہتمام، پھر خاص طور پر جمعے کا اہتمام۔ یہ بات اس سے پہلے ہم نے تفصیل سے بیان کی۔ دوسرا نظام جس کو قائم کرنا ضروری ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست اسلامی قائم کی، اس کی اہم ترین بنیاد نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا نظام ہے۔ لہذا اس کی فرضیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، پھر اس کے مختلف مصارف کیا کیا ہیں، کیسے زکوٰۃ کا پیسہ خرچ ہوگا، اس پہ انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ زکوٰۃ کا پورا نظام مدینے میں جا کر فرض ہوا، اکثر و بیشتر عبادات مدینے میں ہی فرض ہوئی ہیں، کیونکہ وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ریاست کا ایک نمونہ تھا جو کہ قائم ہوا تھا۔ لہذا اقامت صلاۃ بھی مکے میں ویسے ممکن نہیں تھی کہ جیسے کہ جس کی اصل اسپرٹ ہے، مدینے میں جاتے ساتھ مسجد قباء قائم کی گئی، مسجد نبوی، پھر مسجد جمعہ، اس طرح سے نماز کا پورا ایک سلسلہ ترتیب جو ہے وہ قائم ہوئی۔ بالکل اسی طرح زکوٰۃ کا نظام بھی مدینے میں جا کر اسٹیبلش ہوا۔ لہذا اس کی بنیادی معنی کیا ہیں، زکوٰۃ یزکی بنیادی معنی ہوتے ہیں پاک کرنا، نشو نما دینا، ٹو پیوریفائی سم تھنگ اینڈ ٹو گرو اپ، کسی چیز کو صاف کر دینا، پاک کر دینا، اور کسی چیز کو نشو نما دینا۔ جیسے پودا ہے، پودا اگر اگایا جاتا ہے تو سب سے پہلے زمین نرم کی جاتی ہے، بیج لگایا جاتا ہے، پھر جب پودا اگتا ہے اس کو نشو نما دی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے پودے جو خود رو ہوتے ہیں وہ بھی اگاتے ہیں۔ یہ آپ کا اور میرا اپنا ہمارا آبزرویشن ہے کہ جو پودا ہم اگاتے ہیں اس کے ساتھ خود رو پودے بھی اگاتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد ان خود رو پودوں کی، ان کی صفائی کی جاتی ہے، وہ پودے جو مطلوب نہیں ہوتے ان کو نکالا جاتا ہے جڑ سے۔ بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان یا مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت پروان چڑھے، وہ اللہ سے محبت کرے، دین سے محبت کرے، آخرت سے محبت کرے، اللہ کے بندوں سے محبت کرے، اللہ کے بندوں سے محبت کر کے ان کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ کچھ اور محبتیں بھی جو ہیں، جو انسان کے اندر ودیت کی گئی ہیں، پوٹینشلی بہرحال محبت تو ہے، ان محبتوں میں سب سے زیادہ محبت کس چیز سے ہے؟ تجزیہ کریں تو معلوم ہوگا، قرآن کی یہ آیت مبارکہ 100% درست نظر آئے گی، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان میں مال کی بڑی شدید محبت ہے. بعض اوقات اللہ رسول اور آخرت کی محبت پر یہ غالب ہو جاتی ہے، اور انسان مال کی محبت کی وجہ سے، اصل وجہ یہ ہے، پھر دنیا پرستی کا شکار ہوتا ہے، مادہ پرستی کا شکار ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر اخلاقی گراوٹ آتی ہے، حسد کرتا ہے، کینہ، بغض، عداوت، غیبت، یہ ساری غیر اخلاقی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. سب سے بڑی بیماری جو پیدا ہوتی ہے وہ منافقت ہے، نفاق کا پودا لگتا ہے. ان تمام چیزوں کی جو اصل کاز قرآن حکیم بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ مال کی ایک شدید محبت ہے جو انسان میں رکھی گئی ہے. پھر ایک امتحان اللہ پاک نے دنیا میں رکھا ہے مال کی محبت کے ساتھ. امتحان یہ ہے کہ اللہ کی رسول، اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت زیادہ اہم تر ہو. اب اس محبت کو کنٹرول کرنے کے لیے، مال کی محبت کو کنٹرول کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو، مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کریں، اور صاحب نصاب مسلمان پر ہر سال زکوٰۃ ہے جو کہ فرض کی گئی. لہذا زکوٰۃ کا بنیادی آبجیکٹو واضح ہو گیا، مال کی محبت کو کم کرنا یا دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ نظام رکھا. لہذا الحمدللہ قرآن حکیم سے یہ بات واضح ہے کہ جہاں کہیں بھی اقامت صلاۃ کا تذکرہ آتا ہے اس کے فوراً ساتھ اللہ پاک نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے. یہ آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، سورہ بقرہ کی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکو کرو، جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ. جیسے میں نے عرض کیا، نماز کا تذکرہ 700 مقامات پر اگر آیا ہے تو اکثر و بیشتر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے. لہذا زکوٰۃ فرض کس پر ہے؟ ہر وہ مسلمان جو صاحب نصاب ہو، اس کو سال میں ایک مرتبہ اللہ کی راہ میں 2.5%، 2.5% زکوٰۃ کی مد میں ادا کرنا ضروری ہے. یہاں سوال پیدا ہوا کہ صاحب نصاب کیسے کہتے ہیں؟ ہر وہ مسلمان مرد یا عورت جس کے پاس 7.5 تولے سونا، یا 52.5 تولے چاندی، یا اس کے مترادف پیسے ہوں، کیش ہو، اور یہ پیسہ سرپلس ویلیو ہو، اضافی پیسہ ہو جو اس کی سیونگ کہیں جا سکتی ہے، وہ اگر پورا سال اس پر گزر جائے اسلامی سال، اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ جس کی مالیت کم از کم 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو، جو آج کے دور میں بھی دیکھی جا سکتی ہے، یہ ویری کرتی ہے، ایک اندازہ ہے مجھے کہ تقریباً 30,000-40,000 روپے کے قریب ہے، یا 52.5 تولے چاندی کے ساتھ ساتھ 7.5 تولے سونا جو زمانے میں یہ متعین کیا گیا تھا، ان دونوں کی قیمت برابر تھی. آج کے دور میں سونا تقریباً آسمان کو چھو رہا، 7.5 تولے سونے کی قیمت کئی لاکھ بنے گی، 5-6 لاکھ بنے گی، 52.5 تولے چاندی 30-40 ہزار کی ہے. تو بہرحال کم از کم نصاب یہ ہے کہ 52.5 تولے چاندی ہو، اور اس پر ایک اسلامی سال گزر جائے، اور اس میں پیسے کم نہ ہو بلکہ اضافہ ہو. تو جس دن اسلامی سال مکمل ہوگا، وہ سال اس دن وہ صاحب نصاب ہو گیا. اب اس صاحب نصاب کے حوالے سے اسے چاہیے کہ اپنی جو بھی سیونگ ہے اس کی تفصیلات بتانا یہاں ممکن نہیں ہے. جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندہ یا بندی نصاب کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے، صحیح اسلامی اسپرٹ کے ساتھ اسے چاہیے کہ وہ کسی مفتی صاحب کے پاس جائے، کسی دارالعلوم میں جا کر اپنے تمام ایسٹس جو ہیں، جو بھی اللہ پاک نے اس کو عطا فرمایا، اس کو صحیح صحیح اس کی ورتھ، اس کی ویلیو، اس کی کرنٹ ویلیو جو ہے وہ معلوم کریں، اور پھر ان سے پرسنٹیج متعین کرے، اور بالکل اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے مصارف زکوٰۃ میں سے کسی ایک میں جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دیں. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس زکوٰۃ کے نصاب کی جو اصل روح ہے، روح نصاب یا روح زکوٰۃ ادا کرنے کی، ہمیں توفیق عطا فرمائے. البتہ یہ بات بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے خود ہی متعین کی ہے، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں مصارف زکات بھی اللہ تعالی نے متعین کر دیے، لہذا اس کو بھی اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ زکات کا پیسہ صرف مصارف زکات ہی میں خرچ ہوگا، اس کے علاوہ زکات کا پیسہ کہیں اور خرچ نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ. یقیناً یہ جو صدقات ہیں، اب یہاں صدقات سے مراد ایک اور علمی نقطہ ہے جو سمجھ لیجئے کہ صدقات کی دو قسمیں، ایک کہلاتی ہے صدقہ نافلہ جو ہر مسلمان کسی وقت بھی کسی کو بھی دے سکتا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، اس میں کوئی اس کا نصاب بھی نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کو جو پیسہ دیا جائے، وہ 10 روپے ہوں یا 10 لاکھ روپے ہوں، وہ صدقہ نافلہ ہے جس کی بڑی فضیلت آئی ہے، بہت سارے اس کے فضائل ہیں. ایک صدقہ واجبہ ہے، صدقہ واجبہ سے مراد زکات ہے جو یہاں بیان ہوئی انما صدقات للفقراء، کہ زکات کا پیسہ فقراء کے لیے، فقیر کی جمع فقراء، ایک ایسا شخص جو تنگ دست ہے، جو اپنی بنیادی ضروریات زندگی پوری طرح سے فراہم نہیں کر پا رہا، اس کو زکات کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. نمبر دو والمساکین، مسکین کہتے ہیں محتاج کو، ایسا شخص جو اپنی ضروریات زندگی پوری نہیں کر پائے، محتاجی کی وجہ سے بیماری آ گئی، خدا نہ خواستہ اتنا بیمار ہے کہ اب کما ہی نہیں سکتا، یا اتنا بوڑھا ہو گیا، یا یتیم بچے ہیں چھوٹے، یا بیوہ ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنا ضروریات زندگی پوری نہیں کر پا رہے، ایسے لوگوں کو صدقات کا پیسہ، زکات کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. نمبر تین والعاملین علیہا، اسی طرح زکات کا جو نظام قائم ہوگا اس میں عاملین زکات ایک پورا نظام کے طور پر اڈاپٹ کیا جائے گا، ایسے لوگ کے جو عاملین زکات ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں وغیرہ ادا کرنے کے لیے زکات کا پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، چوتھی مد تالیف قلب کہلاتی ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو نیولی مسلم ہوتے ہیں، نو مسلم، ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کرنے کے لیے، اسلام سے قریب تر لانے کے لیے، ان کی بنیادی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے تالیف قلب کے طور پر زکات کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. کیونکہ بعض اوقات کچھ نو مسلم ایسے ہوتے ہیں، نیولی مسلم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو فائنینشل سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو بارہ ریاست اسلامی میں اس کی مد بھی رکھی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کو فائنینشل سپورٹ کی جائے. وفی رقاب، گردنوں کے چھڑانے میں، یعنی اس زمانے میں غلام آزاد کرنا یہ پسندیدہ عمل تھا، آج کے دور میں اگر کوئی شخص فائنینشل کرائسس میں آ گیا، پولیس بھرچے میں پھنس گیا، یا کسی عدالت کے معاملے میں پھنس گیا، کوئی تاوان اس پر آ گیا، تو بہرحال اس کی ادائیگی کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، اس کا قرض ادا کیا جائے. غارمین، غارم سے مراد مقروض ہے خاص طور پر، کہ جو کسی مجبوری کی وجہ سے قرض لے، مجبوری، عیاشیوں کی وجہ سے نہیں، بنگلہ بنایا عالی شان اور بینک سے قرض لے کر جو ہے وہ زکات کی مد سے ادا کیا جا رہا، معاذ اللہ، یہ مقصد نہیں ہے. ایک شخص جو کسی وجہ سے مجبور ہو گیا، کوئی مجبوری آ گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی آپریشن کرانا پڑ گیا، یا کسی اور وجہ سے اس نے قرض لیا، اب ایسے شخص کے قرض کو ادا کیا جا سکتا ہے زکات کی مد میں. ساتویں مد وابن سبیل، وفی سبیل اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں، اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ اور اقامت کی جد و جہد میں، یا پھر یہ کہ جہاد اور قتال کے مرحلے میں، خاص طور پر جب جنگ و جدال چل رہی ہے، تو زکات کی مد سے مجاہدین اسلام کی مدد کی جا سکتی ہے، اسلحہ فراہم کیا جا سکتا ہے، یا یہ کہ ان میں سے جو شہداء ہیں ان کے جو متعلقین ہیں، بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، ان کو پیسے دیا جا سکتے ہیں. اور نمبر آٹھ وابن سبیل، مسافروں کے لیے، ایسا مسافر جو دوسرے شہر میں جا کر کسی وجہ سے محتاج ہو جائے، اس کو بھی فائنینشل سپورٹ کی جا سکتی ہے زکات کی مد سے. بہرحال یہ میں نے مختصراً عرض کیا، اس کی پوری تفصیلات سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 کے حوالے سے مختلف تفاسیر میں دیکھی جا سکتی ہیں. کچھ مسائل زکات بھی ہیں جو کہ سمجھے جا سکتے ہیں، اب یہاں اس کی تفصیل بیان کرنا مقصد ہی نہیں، یہاں تو صرف تعارف کروانا تھا. یہ ہو گئے مصارف زکات. اب آئیے ذرا جہاں تک اس کی اہمیت کا تعلق ہے، ریاست اسلامی میں اس کی امپورٹنس کیا ہے، کوئی بھی ریاست بغیر فائنینشل سپورٹ کے چل ہی نہیں سکتی. آج جیسے ہماری صورتحال بن چکی ہے, بہرحال لوگ کہتے ہیں کہ ان باتوں پر ذرا جمعے میں خطاب نہ کیا کریں, بات نہ کیا کریں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اور یہاں اگر فائنینشل پرابلمز آ رہی ہیں تو ہم اس کا حصہ ہیں, اور ہمیں اپنے طور پر جو ہمارے پاس دینی علم ہوتا ہے, جو اللہ پاک نے سمجھ عطا فرمائی ہے, اس کے مطابق مشورے دینا ریاست کو, حکومت کو, یہ ذمہ داری ہے. اس حوالے سے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ فائنینشل کرائسز آتے کیوں ہیں, فائنینشل پرابلم میں کوئی ریاست یا کوئی قوم یا خاندان یا کوئی شخص آتا کب ہے. نوٹ کرنے کی بات ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث ہے, چار الفاظ پر مبنی یہ حدیث ہے لیکن اتنی امپورٹنٹ ہے کہ پورا کا پورا معاشی نظام اس میں موجود ہے. حضور نے فرمایا ما علی من اقتصدا, وہ شخص کبھی محتاج نہیں ہوگا جس نے میانہ روی اختیار کی. میانہ روی کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہمارے ایکسپنسز ہوتے ہیں اور ریسورسز, آمدنی اور اخراجات کے درمیان توازن کو میانہ روی کہتے ہیں. بڑا مشہور ایک ہمارے ہاں مقولہ ہے, جتنی چادر ہو کیا کریں, اتنے پیر پھیلاؤ. کیا مراد ہے؟ مراد یہ کہ جتنے ریسورسز آپ کے پاس ہیں اسی کے مطابق اخراجات کو مینٹین کیجئے. جب انسان اپنے اخراجات بڑھا لیتا ہے, اب انسان ہو یا خاندانی زندگی ہو, قبیلہ ہو یا ریاست ہو, تو جب بھی کبھی اپنے ریسورسز سے زیادہ ایکسپنسز کریں گے محتاجی آئے گی. آج ہمارے ہاں 60s کے بعد, خاص طور پر 50 سے 60 کی دہائی کو اسٹڈی کر لیجئے, 60 سے 70 کی دہائی کو اسٹڈی کر لیجئے, یہ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں, تفصیلات آپ خود دیکھ لیجئے گا. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب پاکستان کی اکانومی بہت اسٹرانگ تھی, اتنی اسٹرانگ تھی کہ ہم دوسروں ملکوں کو قرض دیا کرتے تھے. آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی, جرمنی کو قرض دینے والا پاکستان ہے, اسی طرح مصر کو پاکستان نے قرض دیا, برما کو پاکستان نے قرض دیا. بڑے بڑے ممالک جب کرائسس میں آئے تو پاکستان کی اکانومی اتنی اسٹرانگ تھی اس زمانے میں کہ ہم بجائے دوسروں سے قرض لینے کے قرض دیا کرتے تھے. یہ زمانہ تھا. پھر 60s اور 70s کے بعد کیا صورتحال بنی؟ اکثر و بیشتر اس کی تفصیلات آپ سنیے گا ذرا, کہ ہم نے اپنے ایکسپنسز اتنے بڑھا لیے, خاص طور پر ڈیفنس کے اتنے بڑھا لیے کہ ہمیں مجبوراً قرض لینا پڑا. اور قرض لیتے لیتے اس وقت صورتحال کیا ہے؟ 2000 کی دہائی سے لے کر آج 20 سالوں میں جتنا قرض لیا گیا, بعض اوقات تجزیہ نگار جب حیرت سے دیکھتے ہیں کہ یہ ملک چل کیسے رہا, اتنا زیادہ قرض لیا گیا ہے اور اتنا زیادہ عیاشیاں کی گئی ہیں, بجائے اس کے کہ پاکستان کی اکانومی کو سپورٹ کرتے اور اس کو اسٹرانگ کرتے, اکثر و بیشتر جو قرض لیا گیا وہ عیاشیوں میں, کرپشن میں اور نافرمانیوں میں خرچ ہوا. نتیجہ کیا ہوا؟ ایٹ دی اینڈ اس وقت صورتحال کیا ہے؟ 150,000 تقریباً کم و بیش ہر پاکستانی بچہ جو پیدا ہو رہا ہے پیدائشی طور پر مقروض ہے, اور قرض ایک غلامی کی سب سے بڑی زنجیر ہے جو ہمارے قرض ہمارے گلوں میں ڈلی ہوئی ہے. آج صورتحال کیا ہے جو میں نے عرض کیا؟ اکثر و بیشتر ہم غلامانہ زندگی گزار رہے ہیں. IMF اور ورلڈ بینک کے ہم غلام ہیں, اور بڑے بڑے مالیاتی ادارے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر ہمیں قرض دیتے ہیں. قرض کے بجائے اگر دوسرا ذرا تلخ لفظ استعمال کر لیا جائے وہ ہے بھیک دیتے ہیں. اپنی سروائیول کے لیے ہمیں قرض لینا پڑتا. بعض اوقات اکانومی کی یہ صورتحال بن چکی ہے, یہ ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی, کہ جیسے ایک مریض مر چکا ہو یا مرنے والا ہو اور اس کو چاروں طرف سے ڈرپس لگا کر وینٹیلیٹر پر رکھا جائے, یہ اس وقت ہماری اکانومی کی صورتحال ہے. بہرحال وجہ کیا بنی میں عرض کر چکا ہوں, اس حدیث کی ہم نے شدید مخالفت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, میں اعلیٰ مان اقتصادہ, وہ شخص کے جو میانہ روی اختیار کرے کبھی مقروض نہیں ہوگا, کبھی محتاج نہیں ہوگا. ہم نے میانہ روی اختیار نہیں کی. آرٹیفیشلی جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے ان 15-20 سالوں میں جو کچھ ہے, بہرحال افسوس کے ساتھ ہی کہا جا سکتا ہے کہ قرض لے لے کر اپنی اکانومی کو ہم نے یہاں تک پہنچا دیا. اس کا سب سے بہترین علاج معاشرے میں اللہ کا دین نافذ کیا جائے. آج بھی اگر ہم پاکستان میں اللہ کا دین نافذ کریں, اور دین کی اہم ترین چیزیں یعنی نماز کا نظام اور زکوٰۃ کا نظام اگر اپنی صحیح اسپرٹ کے ساتھ نافذ کر دیں اللہ کے فضل و کرم سے, تو انشاءاللہ کچھ عرصے میں ہم نہ صرف یہ کہ اس قرض کی لعنت سے باہر آ جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے, اور اللہ نے چاہا تو سود کی بدترین غلامی سے بھی انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نکال دے گا. اللہ سے دعا کریں. اب یہاں دعا ہی کی جا سکتی ہے, مسجد میں تو دعا ہی ہوتی ہے. دعا ضرور کریں کہ اللہ پاک اس مصیبت سے, اس قرض کی لعنت سے, خاص طور پر اس مملکت خداداد پاکستان کو باہر نکال دیں, اور ہمارے حکمرانوں کو, ہمارے ارباب اقتدار کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے یقینی طور پر حکومت کے سطح پر بھی اور عوام کی سطح پر بھی قربانی دینی پڑے گی. تو اگر عوام قربانی دیں اس کام کے لیے کہ ہم سود سے باہر آئیں اور اللہ کا دین نافذ کریں, زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں, تو انشاءاللہ کچھ عرصے میں, ٹائم تو لگے گا, لیکن کچھ عرصے میں اس مصیبت سے ہم باہر آ سکیں گے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں زکوٰۃ کی جو اصل اسپرٹ ہے, اس کی جو اہمیت ہے, جو بیک بون قرار دی گئی اسلام کے معاشی نظام میں, اس کو صحیح اسپرٹ کے ساتھ نافذ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. البتہ جیسے میں نے عرض کیا, دعا تو ہم کرتے ہیں, آمین بھی کہتے ہیں, خواہش بھی ہے, لیکن اس کے لیے ایک بڑی زبردست جد و جہد کی ضرورت ہے. یہ محض خواہشات سے ہونے والی شے ہے ہی نہیں, یا دعاؤں سے, یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم امید رکھیں, ٹھیک ہے, امید بھی ہے, دعا بھی ہے, خواہش بھی ہو, لیکن اس کے لیے ایفرٹس کرنی پڑیں گی, محنت کرنی پڑے گی, اس کے لیے مسلسل جد و جہد کرنی پڑے گی, تب کہیں جا کر اللہ کا دین نافذ ہوگا انشاءاللہ, اور اس قرض کی مصیبت سے ہم باہر آ سکیں گے. بہرحال ریاست اسلامی میں جب بھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین نافذ ہو, وہاں یہ چار کام کرنے کے ہیں. اب یہ مینیفیسٹو ہے نبی کریم کا علیہ الصلوۃ والسلام. ریاست مدینہ جیسے ہی قائم کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, رب کائنات نے ہجرت مدینہ سے پہلے ہی آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے. یہ سورہ حج کی آیت مبارکہ, سورہ حج آیت نمبر 41 میں اللہ پاک فرماتا ہے, آپ سب جانتے ہیں سورہ حج سفر ہجرت کے دوران نازل ہوئی, ابھی مدینے پہنچے بھی نہیں ہیں, اس سے پہلے ہی آیات اس کی اکثر و بیشتر نازل ہوئی ہیں. لہذا مدینے میں ریاست اسلامی, اس کا مینیفیسٹو کیا دیا گیا؟ فرمایا الذین امکناہم فی الارض, وہ لوگ کے جن کو ہم زمین میں تمکن عطا فرمائے, قدرت عطا فرمائے, طاقت عطا فرمائے, حکومت عطا فرمائے. یہاں یہ بات بھی نوٹ کرنے کی, یہ حکومت دینے والا کون ہے؟ ریاست اسلامی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر نازل ہوتی ہے, نافذ ہوتی ہے. لہذا وہ لوگ جن کو ہم تمکن دیں زمین میں, چار کام کرتے ہیں. نمبر ایک, اقام الصلاۃ. سب سے پہلا کام جو وہاں ان کو کرنا چاہیے وہ نماز کا قیام ہے. میں نے پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے تفصیل بیان کی تھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ مسجد کا قیام تھا. مسجد قباء, مسجد نبوی, مسجد جمعہ, یہ ساری کی ساری مساجد قائم کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. نمبر دو, وآتوا الزکاۃ, اور زکوٰۃ ادا کریں. ہمارے ملک میں اس میں کام ہوا ہے الحمدللہ, ایسا نہیں ہے کہ 70-80 سالوں میں کوئی اسلام کا نام ہی لیا گیا ہو کوئی کام نہ ہوا, کام ہوا ہے, اور سارا کا سارا جو تھیوریٹیکل کام ہے الحمدللہ موجود ہے. اس میں ہمارے علماء اور مشائخ کی بہت زبردست ایفرٹ شامل ہیں کہ اگر کوئی ایسی اسلامی حکومت آ جائے اللہ کے فضل و کرم سے, تو اس کو بڑا آسان ہے کہ اس ملک میں اللہ کا دین نافذ کرنے کے لیے نظام زکوٰۃ قائم کرے. ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے دن سے دوبارہ سے کام شروع کیا جائے گا, ساری چیزیں موجود ہیں, اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے, علماء کرام موجود ہیں کہ جو مشورے بھی دیتے رہے. تو بہرحال وہ اسپرٹ اگر ہو تو اللہ کا دین نافذ ہو سکتا ہے. اللہ سے دعا کریں زکوٰۃ کا جو نظام ہے صحیح اسپرٹ کے ساتھ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال اس حوالے سے ضیاء الحق صاحب نے بھی کوشش کی تھی, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, درجات کو بلند کر دے, اور کوشش تو انہوں نے کی ہے لیکن اس کوشش میں کمی کوتاہی رہ گئی, کچھ ناقص تھی کچھ معاملہ, لیکن کوشش کی گئی. اسی طرح ہماری گزارش ہے, ہماری درخواست ہے, اس وقت جو حکومت ہے, حکومت پاکستان, اس سے ہماری گزارش ہے کہ جو انہوں نے ریاست اسلامی یا ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا آئیڈیل قرار دیا, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو آئیڈیل قرار دیا, اور بات کہی گئی تھی کہ اگر عمر فاروق نے جو بات فرمائی تھی کہ فرات یا دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی اگر بھوکا مرے گا اس کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے، تو یقیناً ریاست اسلامی کی ذمہ داری ہے۔ سیدنا عمر فاروق کا دور خلافت اگر دیکھیں تو ایسا دور بھی آیا کہ زکوٰۃ دینے والے تھے، زکوٰۃ دینے والے، لیکن زکوٰۃ لینے والے تقریباً ختم ہو چکے تھے، یہ خوشحالی آئی تھی۔ اور اس کا ایک اور دور اگر دیکھنا چاہیں تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کا دور خلافت بھی ہے، اس میں بھی نظام حکومت کے تحت زکوٰۃ کا نظام صحیح اسپرٹ کے ساتھ قائم کیا گیا۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور تیسرا کام وہ کریں گے، نیکی کی دعوت دیں گے۔ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس جتنے بھی ریسورسز ہیں، جتنے بھی ذرائع ہیں کمیونیکیشن کے، وہ سب کا سب دین کے لیے استعمال ہو، نیکی کی دعوت دی جائے۔ جن ریسورسز کیا کیا ہو سکتے ہیں جلدی سے ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ یہ مساجد ہوتی ہیں اکثر و بیشتر جو حکومت کے پاس ہوتی ہیں، مساجد سے عوام الناس کے اندر اویئرنیس پیدا کی جائے، خاص طور پر اس فرض کے حوالے سے، نماز اور زکوٰۃ کے حوالے سے۔ پھر اسکول کا نظام ہوتا ہے، تعلیمی نظام پورا کا پورا حکومت کے پاس ہوتا ہے، تو اساتذہ کے اندر یہ اسپرٹ پیدا کی جائے، بچوں کے اندر یہ اسپرٹ انکلکیٹ کی جائے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے نفاذ کی کوشش کریں اور نماز و زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، جہاں با اختیار ہیں وہاں نماز بھی قائم کریں اور زکوٰۃ بھی ادا کریں اپنی اسپرٹ کے ساتھ۔ اسی طرح کمیونیکیشن کے ریسورسز، ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو ہے، آج سوشل میڈیا کتنا افیکٹو ہے، افیکٹو کے ہونے کی بات کر رہا ہوں، اوتھینٹک نہیں۔ ایک ہوتا ہے افیکٹو ہونا، ایک ہوتا ہے اوتھینٹک ہونا۔ تو مشورہ تو یہی ہے کہ سوشل میڈیا استعمال جو لوگ کر رہے ہیں اس کو سب سے پہلے اس کو چیک کریں کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے، کمیونیکیٹ کی جا رہی ہے، وہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ اکثر و بیشتر سوشل میڈیا مس یوز ہو رہا لیکن بہرحال افیکٹو تو ہے۔ ایک واقعہ ہوتا ہے یہاں منٹوں سیکنڈوں میں، بلا مبالغہ منٹوں سیکنڈوں میں پوری دنیا میں اس کی تشہیر ہو جاتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایسے نہیں، ایسا تھا، یہ تھا، لیکن بہرحال بہت فاسٹ کمیونیکیشن ہے اس وقت۔ ایک زمانہ تھا جب پرنٹ میڈیا تھا، پرنٹ میڈیا میں لوگ سوچتے تھے کئی دنوں میں، پھر لکھتے تھے، پھر چھپتا تھا، صحافی حضرات، اخبارات، کتابیں، اور کئی دنوں میں جا کر، مہینوں میں جا کر لوگوں تک بات پہنچتی تھی۔ پھر آیا پرنٹ میڈیا کے بعد الیکٹرانک میڈیا، پی ٹی وی ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں، اس میں صرف وہی خبریں آتی تھیں جو حکومت چاہتی تھی۔ تو بہرحال ابھی بھی ایسا ہی ہے تقریباً، لیکن بہت آزاد ہو چکا ہے آپ کا پرنٹ میڈیا، حکومت کے خلاف بھی بات کی جاتی ہے اور جو ہے ان کو مشورے دیے جاتے ہیں، لیکن وہ بھی افیکٹو اتنا نہیں ہے جتنا سوشل میڈیا افیکٹو بن چکا۔ تو سوشل میڈیا کو پوری طاقت اور توانائی اور پوری ذمہ داری کے ساتھ استعمال کیا جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین، اس کی تبلیغ، اس کی تعلیم دی جائے۔ اسی طرح ونہوا عن المنکر، چوتھی چیز جو اسلامی ریاست کے حوالے سے بڑی اہم ہے کہ وہ برائی کو روکیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ریاست اسلامی کے اس مینیفیسٹو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ چار باتیں جن کا تذکرہ کیا گیا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ ہے ریاست اسلامی، ریاست مدینہ۔ اور ریاست مدینہ کے بعد کون سی ریاست ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوئی ہے؟ اپنے دل سے پوچھئے، پوری دنیا میں کوئی اور ریاست نہیں ہے جو صرف اسلام کے نام پر قائم ہوئی ہے، وہ ایک ریاست ہے صرف۔ ریاست مدینہ کے بعد اسلام کے نام پر قائم ہونے والی، قربانی دیے جانے والی ریاست، ریاست پاکستان ہے۔ چلیں ذرا آپ اپنے آپ سے پوچھئے، کیا ہم سب چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اللہ کا دین نافذ ہو، یہ بے حیائی کا نظام ختم ہو، یہ سودی نظام ختم ہو اور زکوٰۃ کی برکات اس ملک میں نازل ہو؟ یقین کیجئے ہر مسلمان کی ایک خواہش تو ہے، کون نہیں چاہتا اس ملک میں ظلم ختم ہو، یہ عیاشیاں ختم ہو، یہ بدماشیاں ختم ہو، یہ عوام کی رگوں سے خون جو چوسا جا رہا ہے، اور خون کیا، اب تو خون رہا ہی نہیں، اب تو گودا بھی نکال لیا گیا، اور اگلے ہو سکتا ہے ایک آدھ بجٹ میں شاید ہڈیوں سے کھال بھی اتار لی جائے۔ سی این جی جو پاکستان کی اپنی پیداوار ہے اور اکثر و بیشتر غریب عوام استعمال کرتی ہے، سی این جی کون استعمال کرتا ہے آپ کے ملک میں؟ اس پر اتنے پیسے بڑھا دینا کس بات کی علامت ہے؟ عوام کی رگوں سے خون گودا نکال کر اس آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو دیا جائے اور عیاشیوں میں کوئی کمی نہ ہو، عوام کو جو ہے وہ وہ رگڑ دیا جائے پوری طرح، یہ اس وقت مینیفیسٹو بنا ہوا ہے. بہرحال دعا تو کی جا سکتی ہے، خواہش کا اظہار بھی کیا جا سکتا ہے، درخواست بھی کی جا سکتی ہے کہ خدا کے واسطے اس ظالمانہ نظام کو ختم کیا جائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیا ہوا عادلانہ نظام جس میں ہر مسلمان، ریاست اسلامی میں رہنے والے ہر مسلمان ہی نہیں، نان مسلم کی بھی بنیادی ذمہ داریاں فراہم کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. بالکل ویسے ہی جیسے میں نے ریاست کا نام لیا، ریاست مدینہ میں ایسا ہی تھا، سید عمر فاروق کا دور خلافت ایسا ہی تھا، سید عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا دور خلافت ایسا ہی تھا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر یقین عطا فرمائے، اور اس کام کے لیے آگے بڑھنے، جدوجہد جو جس کے ذرائع ہیں، ہر شخص اپنے طور پر محنت کر سکتا ہے. ایک اللہ کرے ایسی صالح قیادت فراہم کی جائے، ایک نظام کو قائم کرنے کے لیے اسلامی جماعت آگے آئے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین نافذ کر سکے. بہرحال جب یہ دین قائم ہوگا انشاءاللہ، اور ہوگا ضرور، اس ملک میں اللہ کا دین ضرور نافذ ہوگا انشاءاللہ العزیز، اس کے لیے بہرحال ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، اللہ پاک اس کے لیے ایفرٹس کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک آیت مبارکہ رہ گئی جو انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم پڑھ سکیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.